بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد پہلی زیور میں ان رسموں کا بیان جو کسی کے مرنے میں برتی جاتی ہیں میت کے گھر میں عورتیں کئی بار اکٹھی ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم اس کے درد شریک ہیں لیکن وہاں پہنچ کر بازی تو پان چھالیاں کھانے کی شغل میں لگ جاتی ہیں اگر پان چھالیاں میں ذرا دیر یا کمی ہوئی تو ساری عمر گاتی پھریں کہ فلانے کے گھر پان کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوا تھا یعنی وہاں کھانا بھی کھاتی ہیں چاہے اپنا گھر کتنا ہی نزدیک ہو لیکن خواہ مخواہ میت کے گھر جا کر پڑی رہتی ہیں اور بازی تو مہینے مہینے بھر پڑی رہتی ہیں بھلا بتلاؤ یہ عورتیں درد شریک ہونے آئی ہیں یا خود اوروں پر اپنا بوجھ ڈالنے درد ڈالنے آئی ہیں ایسی بیہودہ عورتوں کی وجہ سے گھر والوں کو اس قدر تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ایک تو اس پر مصیبت تھی دوسری یہ اس سے بڑھ کر مصیبت آ پڑی وہی مثل ہو گئی سر پٹنا گھر لٹنا بعضی ان میں مردے کا نام تک نہیں لیتی بلکہ دو دو چار چار جمع ہو کر بیٹھتی ہیں اور دنیا جہان کے قصے وہاں بیان کیے جاتے ہیں بلکہ ہنستی ہیں خوش ہوتی ہیں کپڑے ایسے بھڑکدار پہن کر آتی ہیں جیسے کسی شادی میں شریک ہونے چلی ہیں بھلا ان بیہودوں کے آنے سے کون سا فائدہ دین کا یا دنیا کا ہوا بعضی جو سچ مچ خیر خواہ کہلاتی ہیں کچھ درد میں شریک بھی ہو جاتی ہیں مگر اصل طریقہ درد میں شریک ہونے کا ہے کہ آ کر مردے والوں کو تسلی دے صبر دلائے ان کے دل کو تھامے اس طریقے سے کوئی شریک نہیں ہوتا بلکہ اور اوپر سے گلے لگ کر رونا شروع کر دیتی ہیں بعضی تو جھوٹ موٹ منہ بناتی ہیں آنکھ میں آنسو تک نہیں ہوتا اور بعضی اپنے گڑے مردوں کو یاد کر کے خواہ مخواہ کا احسان گھر والوں پر رکھتے ہیں اور جو صرف قدر سے روتے بھی ہیں وہ بھی کہاں کی اچھے ہیں کیونکہ اول تو اکثر بیان کر کے روتی ہیں جس کے واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے روتی ہیں جس کے واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ممانعت فرمائی ہے چیخ چلا کے رونا اور جھوٹ موٹ کر رونا یہ بھی بری بات ہے ہر خود سے توان کوئی رونا آ جائے تو وہ منع نہیں ہے لیکن یہ دکھلانے کو کہ ہم تمہارے بہت ہمدرد ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں رونے والی شکل بنا لیتی ہیں اور غم کی باتیں کرتی ہیں جس سے اس کا غم دل اور غم سے بھر جاتا ہے اور یہ موقع تسلی دینے کا ہے غم کو دور کرنے کا موقع ہے وہ غم کو اور بڑھاتی ہیں اور دوسرے ان کے رونے سے گھر والوں کا دل اور بھر آتا ہے اور زخم کا نمک چھڑکا جاتا ہے زیادہ بےتاب ہو کر بگڑ بگڑ کر روتی ہیں اور تھوڑا بہت جو صبر آ چلا تھا وہ بھی جاتا رہتا ہے تو ان عورتوں نے بجائے صبر دلانے کے اور الٹی بے صبری بڑھا دی پھر ان کے آنے کا فائدہ کیا ہوا سچ بات یہ ہے کہ غم والوں کا غم بٹانے کو کوئی نہیں آتا بلکہ اپنے اوپر سے الزام اتارنے کو جمع ہوتے ہیں بھلا جب عورتوں کے جمع ہونے میں اتنی خرابیاں ہوں ایسا جمع ہونا کب درست ہوگا ان میں بعض دور کے آئے ہوئے مہمان ہوتے ہیں پہلیوں میں چڑھ چڑھ کر آتی ہیں اور کئی کئی روز رہتے ہیں اور گھاس دانہ پہلوں کا اور اپنی آؤ بھگت کا سارا بوجھ گھر والوں پر ڈالتے ہیں چاہے مردے والوں پر کیسی ہی مصیبت ہو چاہے ان کے گھر کھانے کو بھی نہ ہو لیکن ان کے لیے ساری تکلیف کرنا ضرور حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ گھر والوں کو تنگ نہ کرے اس سے زیادہ اور تنگ کرنا کیا ہوگا پھر بعضوں کے ساتھ بچوں کی دھاڑ ہوتی ہے اور وہ چار چار وقت آٹھ آٹھ وقت کھانے کو کہتے ہیں کوئی گھی شکر کی فرمائش کر رہا ہے کوئی دودھ کے واسطے مچل رہا ہے اور اس سب کا بندوبست گھر والوں کو کرنا پڑتا ہے اور مدتوں تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے خاص کر عورت اگر بیوہ ہو جائے تو ایک چڑھائی تو موت تازہ موت کے زمانے میں ہوئی تھی دوسری ویسی ہی چڑھائی ادھر گزرنے پر ہوتی ہے جس کا نام چھ ماہی رکھا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ عدت سے نکالنے کے لیے آئے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ عدت کوئی کوٹری ہے جس میں سے بیوہ کو ہاتھ پاؤں پکڑ کر نکالیں گے جب چار مہینے دس دن گزر گئے عدت سے نکل گئی اور اگر اس کو حمل تھا تو جب بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو گئی اس کے لیے اس واحد کی کون ضرورت ہے کہ سارا جہان اکٹھا ہو پھر سارے طوفان کا خرچ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مردے کے مال سے کیا جاتا ہے جس میں سب وارثوں کا حصہ ہوتا ہے بعضے تو ان میں پردیش میں ہوتے ہیں ان سے اجازت بھی حاصل نہیں کی جاتی اور بعض نابالغ ہوتے ہیں، ان کی اجازت کا شرع انہیں اعتبار نہیں۔ یاد رکھو کہ جس نے خرچ کیا ہے سارا اسی کے ذمے پڑے گا اور سب وارثوں کا حق پورا پورا دینا پڑے گا، اور اگر کوئی بہانہ لائے کہ میرا حصہ ان خرچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سب کا حصہ بھی کافی نہ ہو تو کیا کرو گی؟ کیا پڑوسیوں کی چوری درست ہو جائے گی؟ غرض اس طوفان میں خرچ کرنے والے گنہگار ہوتے ہیں، اور یہ خرچ ہوا آنے والیوں کی بدولت، یہ خرچ ہوا آنے والیوں کی بدولت، اس لیے وہ بھی گنہگار ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ چاہیے کہ جو مرد و عورت پاس کے ہیں وہ کھڑے کھڑے آئیں اور صبر و تسلی دے کر چلے جائیں، پھر دوبارہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح تاریخ مقرر کرنا بھی واحد ہے، جس کا جب موقع ہوا آ گیا، اور جو دور کے ہیں اگر یہ سمجھیں کہ بغیر ہمارے گئے مصیبت زدوں کی تسلی نہ ہوگی تو آنے کا کچھ ڈر نہیں، لیکن گاڑی وغیرہ کا خرچ اپنے پاس سے کرنا چاہیے، اور اگر محض الزام اتارنے کو آئے ہیں تو ہرگز نہ آئیں، خط سے تعزیت ادا کریں۔ دستور ہے کہ میت والوں کے لیے اول تو ان کے نزدیک کے رشتہ دار کے گھر سے کھانا آتا ہے، یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس میں بھی لوگوں نے کچھ خرابیاں کر لی ہیں، ان سے بچنا واجب ہے۔ اول تو اس میں ادلے بدلے کا خیال ہونے لگا ہے کہ فلانے نے ہمارے یہاں بھیجا تھا، ہم ان کے گھر بھیجیں، پھر اس کا اس قدر خیال ہے کہ اگر اپنے پاس گنجائش نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خوشی سے چاہے کہ میں بھیج دوں، مگر یہ شخص بے ٹھپ ضد کرے گا کہ نہیں، ہمارے یہاں ہی سے جائے گا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نہ بھیجیں گے تو ہم پر تان ہوگا کہ کھا تو لیا لیکن بدلہ نہیں دیا گیا، اور ایسی پابندی اول تو خود منع ہے، پھر اس کے لیے قرض بھی دینا پڑتا ہے، اس لیے اس پابندی کو چھوڑ دیں جس رشتے دار کو توفیق ہوئی بھیج دیا۔ اسی طرح یہ پابندی بھی بڑی بری ہے کہ نزدیک کے رشتے دار رہتے ہوئے دور کے رشتے دار کیوں بھیجے، اس کے لیے مرتے مارتے ہیں، اس کی وجہ بھی وہی بدنامی مٹانا ہے، تو اس پابندی کو بھی چھوڑ دیں۔ ایک خرابی اس میں یہ کر لی ہے کہ ضرورت سے بہت زیادہ کھانا بھیجا جاتا ہے، اور میت کے گھر دور 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 کے علاقے دار کھانے کے واسطے جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کھانا صرف ان لوگوں کو کھانا چاہیے جو غم اور مصیبت کے غلبے میں اپنا چولہا نہیں جھونک سکتے، اور جن کے گھر سب نے کھانا پکایا ہے اور وہ اس کھانے سے کیوں کھاتی ہیں، اپنے گھر جا کر کھائیں یا اپنے گھر سے منگا لیں۔ ایک خرابی یہ کرتی ہیں کہ بعضی اس کھانے میں بھی تکلف کا سامان کرتی ہیں، یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جو وقت پر آسانی سے ہو گیا مختصر سا تیار کر کے میت والوں کے واسطے بھیج دیا۔ بعضی عورتیں ایک یا دو حافظوں کو کچھ دے کر قرآن مجید پڑھواتی ہیں کہ مردے کو ثواب بخشا جائے، بعضی جگہ تیسرے دن چنوں پر کلمہ اور سپاروں میں قرآن مجید پڑھوایا جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ روپیہ پیسہ یا چنے اور کھانے کے لالچ سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کو خود ہی کچھ ثواب نہیں ملتا، جب انہیں کو کچھ نہیں ملا تو مردے کو کیا بخشیں گے، وہ سب پڑھا پڑھایا اور دیا دلایا بیکار اور اکارت جاتا ہے۔ بعض آدمی لالچ سے تو نہیں پڑھتے لیکن لحاظ اور بدلہ اتارنے کو پڑھتے ہیں، یہ بھی دنیا ہی کی نیت ہوئی، اس کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ ہاں جو شخص محض خدا کے واسطے بغیر لالچ اور لحاظ کے پڑھ دے، نہ جگہ ٹھہراوے نہ تاریخ ٹھہراوے، اس کا ثواب بے شک پہنچتا ہے۔ یعنی جو دن مقرر کر کے باقاعدہ رکھا جاتا ہے، آج تیجا ہے، آج دسواں ہے، چالیسواں ہے، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔ دن بھی مقرر کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ فلاں دن ہم بیٹھیں گے، فلاں دن قرآن خوانی ہوگی، اور بعض لوگ اب تو وہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آ گیا، بعض لوگ بس واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ تم اتنا پڑھ لینا، تم اتنا پڑھ لینا۔ اب بعضی عورتیں مسائل بھی نہیں سمجھتی، ایام کے اندر بھی وہ پڑھ لیتی ہیں اور مجبور ہو جاتی ہیں، پریشان ہو کے پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کریں، فلانی نے ہمیں پڑھنے کو کہہ دیا ہے۔ تو اس طرح پڑھنے کو کہنے سے کسی پر واجب نہیں ہوتا، صاحب ادھر کرتے کہ ابھی ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کیا اسی طرح بعض لوگ کثرت سے وظائف کرتے ہیں، ایک ایک لاکھ کے وظیفے اور مختلف لوگوں کو مقرر کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ختم کرنا ہے، تم اتنا پڑھ لینا، تم اتنا پڑھ لینا، تو اس کہنے سے کوئی واجب نہیں ہو جاتا ان سے ادھر کر دے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ دماغ پر بعضوں کے اس قابل نہیں ہوتے، ضعیف ہوتے ہیں، دماغ ہوا کمزور ہوتے ہیں، تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کسی کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی پہ زبردستی وظیفہ مقرر کر دینا کہ تم اتنا پڑھ دو، وہ بے دلی سے پڑھے، فائدہ ہو نہ ہو، تو یہ سب باتیں اچھی نہیں ہیں۔ مختصر اگر کوئی وظیفہ کرنا ہی ہے تو مختصر تعداد اپنے آپ کر لے، یا کوئی خوشی سے گھر والا کوئی ساتھ ہو کہ ہم بھی پڑھیں گے، خوشی اور ذوق معلوم ہو جاتا ہے قرائن سے، تو وہ بات اور ہے کہ مل کر پڑھ لیں، لیکن زیادہ اچھا یہی ہے کہ اپنے اکیلے پڑھ لے، تاکہ کہنے سے کوئی مروت میں آ جائے گا اور زبردستی پڑھے گا، بوجھ سمجھ کے کرے گا، ایسا کسی پر بوجھ ڈالنا گناہ ہے۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ وظائف سے بھی زیادہ نافع دعا ہے دعا، مگر لوگ وظیفوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور دعا کو اہمیت نہیں دیتے۔ دعا ہر حال میں نافع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ ہم قبول کریں گے، تو دعا جو ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ اور وظیفہ بھی بے شک پڑھنا کوئی چاہے پڑھ لے، لیکن کسی اپنے مشائخ سے معلوم کر کے اس کی تعداد معین کریں۔ پہلے زمانے میں پڑھ سکتے تھے لاکھ لاکھ کے وظیفے، اب وہ ہوا نہیں رہے۔ اب تو اصلی وظیفہ جو ہے وہ تقویٰ کا وظیفہ ہے، تقویٰ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ نے سب انعامات تقویٰ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو ہر مشکل سے نکالیں گے، اور اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے، اور اس کو بے حساب روزی، بے گمان روزی عطا فرمائیں گے، اور کتنے وعدے ہیں تقویٰ کے ساتھ۔ تو اصلی وظیفہ تقویٰ تو اختیار کرتے نہیں، گھر میں کیبل لگے ہوئے ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، اور ادھر لاکھ لاکھ کے وظیفے بھی چل رہے ہیں، رسمیں بھی چل رہی ہیں، 30-40 میں بھی چل رہے ہیں، 11ویں چل رہی ہیں، 12ویں، 13ویں۔ ہم مسلمانوں کو تو بس چلے تو پورے ہی سال، پوری زندگی بس انہیں کے اندر گزارتے ہیں، رسومات کے اندر، آج یہ ہے آج یہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات بنا رکھی ہیں، صرف سوائے اس کے کہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دین میں ان چیزوں کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ان چیزوں کی جو ہم نے بنا لیے ہیں، اور خوب خرچ کرتے ہیں، قرضے لے لے کر خرچ کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کو بدنام کرتے ہیں لوگ کہ یہ نہیں کرتا، کبھی وہابی کا لقب دے دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، سراسر جہالت ہے، نہ شرعی پردہ ہے، نہ گناہوں سے اجتناب ہے، بس وظیفہ ہے۔ اور 11ویں اور یہ جو رسومات ہیں ان کے اندر بھی ایک پکنک کا سما ہوتا ہے، مخلوط اجتماع ہوتا ہے، عورتیں مرد ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، خود ہی پکا رہے ہیں، خود ہی کھا رہے ہیں، یہ کون سی 11ویں ہو گئی پتہ نہیں۔ میں بچائے اس کے کہ بھائی اگر آپ کو کسی کو ثواب پہنچانا ہے تو شریعت نے اس کا طریقہ یہ مقرر کیا ہے کہ جو بھی عمل خیر ہو اس عمل خیر کو پوشیدہ طور پر کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ اس عمل کا ثواب آپ فلاں کو پہنچا دیجئے، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے، چاہے کسی صحابی کو پہنچائے، چاہے کسی ولی کو پہنچائے، چاہے اپنے کسی رشتے دار کو پہنچائے، چاہے زندہ کو پہنچائے، چاہے مردہ کو پہنچائے۔ یہ ہے شریعت کا طریقہ کہ جو بھی عمل خیر ہے، جیسے خیرات کرنی ہے تو پوشیدہ طریقے سے اور صحیح جگہ پر اس خیرات کو خرچ کریں۔ یہ آج کل کے جو جعلی پیر ہیں اور یہ ٹریفک لائٹ پہ مانگنے والے بھکاری ہیں، ان کو دینا جائز نہیں ہے یہ جو مانگتے پھرتے ہیں، کیونکہ پیشہ ور بھکاری ہیں، تو ایسے سوال کرنے کی بھی ممانعت آئی ہے حدیث پاک میں، ایسے سوال کرنے والے کے لیے وعید بھی آئی ہے، تو ایسے لوگوں کو دینا ہی جائز نہیں ہے کہ جو مانگتے پھرتے ہیں۔ وہ صحیح جگہ لگائے، اور سب سے اچھی جگہ ہم نے قرآن شریف میں پڑھ کے سنایا کہ صدرت لائیے گا آسان ترجمہ قرآن، الفقراء الذين تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 272 ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. یہ آسان ترجمہ قرآن سے اس کا ترجمہ سناتا ہوں کہ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے. تم ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترے پر آ پڑے تھے. بعض روایات میں ہے کہ 300 کے قریب ہوا کرتے تھے، بڑھتے بھی رہتے تھے، کم بھی ہوتے رہتے تھے. 300 سے 400 اور 700 تک صحابہ وہاں رہتے تھے، صرف اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھیں. اور ان کے پاس اکثر کے پاس پورا کپڑا بھی پہننے کا نہیں، دو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، کسی کے پاس اکثر کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا اور وہ بھی کافی حد تک ناکافی ہوتا تھا، اور اس کو طرح طرح سے وہ آڑ میں بیٹھ کر اپنے صدر کو چھپاتے تھے. اس حالت میں وہ صرف دین کی خاطر یہ مشقت اٹھاتے تھے اور کسی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے بھی نہیں دیکھتے تھے. طلب علم کی وجہ سے وہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار نہیں کر سکتے تھے، مگر مفلسی کی سختیاں ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے، کسی سے مانگنے کا سوال نہیں تھا. اس آیت نے بتایا کہ ایسے لوگ امداد کے زیادہ مستحق ہیں جو ایک نیک مقصد سے پوری امت کے فائدے کے لیے مقید ہو کر رہ گئے ہیں، اور سختیاں جھیلنے کے باوجود اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ظاہر بھی نہیں کرتے. آج تو بورڈ لگائے جاتے ہیں کہ چندے صدقات اور خیرات کے بہترین مرکز، وہاں یہ اس قسم کا کوئی نہیں تھا. تو آج بھی اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں، مدرسے ہیں، ان کی امداد کریں، سب سے بہترین جگہ ہے کہ جو اہل حق کے مدرسے ہیں، جو بدعتیوں کے ہیں ان سے بچیں. اہل حق کے مدارس میں یہ سب سے بہترین خرچ ہے طلباء علم دین کے لیے، اور اساتذہ کرام علم دین کے، اور خانقاہیں، اور جہاں بھی اس قسم کے نیک کام ہو رہے ہوں یہ ہمارے خرچ وہاں جانے چاہیں. لیکن کرتے کیا ہے کہ وہ کھانا پکاتے ہیں اور خود ہی کھا لیتے ہیں، اور فقیر فقراء کا اس میں کوئی حصہ نہیں رکھتے. اصل کرنا یہی چاہیے کہ اپنا پیسہ ہو، کھانا ہو، جو کچھ بھی ہو، زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ لگائے کہ جو سوال نہیں کرتے اور جو دین کے لیے اپنے کو مقید کیے ہوئے ہیں. مظاہر حق شرح مشکاۃ شریف سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان الیہود والنصارى یؤخرون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں دیر کرتے ہیں. پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، پہلے بھی ایک روایت گزر چکی ہے کہ افطار یعنی سورج غروب ہونے کا یقین ہونے کے بعد اس میں دیر کرنا یہ یہود و نصارہ اور اہل باطل کا طریقہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وعن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان فقال هلم الى الغداء المبارك. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ بابرکت کھانے کے لیے آؤ. قال ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن التمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے, یعنی اس میں طاقت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے. بہرحال یہ حکم کوئی واجب کے درجے میں نہیں ہے, یہ ایک ترغیب دلائی گئی ہے اس میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزی کی حالت میں لغو اور باطل کلام اور بیہودہ افعال نہ چھوڑے گا تو اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا. یعنی جو آدمی گناہوں سے نہیں بچے گا اور لغو باتیں یعنی غیبت اور بہتان تراشی اور کفر کی باتیں کرنا, جھوٹی گواہی دینا اور دوسروں پر الزام لگانا, جھوٹ بات کہنا یا اور دوسرے قسم کے گناہوں سے اگر نہیں بچا تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض اس لیے کیا ہے کہ ہم تقویٰ حاصل کریں, تو اصل مقصود اس نے کھو دیا کہ گناہوں میں مبتلا رہا, گناہ کرتا رہا, تو روزے کا اصل مقصد اس نے فوت کر دیا, تو اس لحاظ سے اس کو کسی قسم کی برکت اور بھلائی نہ ملے گی. تو روزے کا اصل مقصد فوت ہو گیا اور گناہوں سے نہ بچا, تو اگرچہ روزے کا فرض جو ہے فرض کام وہ تو ثابت ہو گیا لیکن اس کی برکات سے بالکل محرومی ہوگی اور خدا تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی. یعنی اس کے روزے کو شرف قبولیت, کمال شرف قبولیت سے نہیں نوازا جائے گا. مشائخ لکھتے ہیں کہ روزے کی تین قسمیں ہیں, ایک روزہ تو عوام کا ہے جس میں کھانے پینے اور جماع سے اپنے کو باز رکھا جاتا ہے, یعنی بس جن چیزوں سے کھانے پینے ظاہراً جو منع کیا گیا ہے اس سے اپنے کو باز رکھا, تو یہ عوام کا روزہ ہے. دوسرا روزہ وہ خواص کا ہے جس میں تمام اعضاء اور حسیات کو حرام اور مکروہ خواہشات اور لذات سے بچایا جاتا ہے, یعنی آنکھ کو غلط جگہ دیکھنے سے, زبان کو غلط بات بولنے سے, غیبت جھوٹ وغیرہ سے بچانے سے, گالن گلوچ سے بچانے سے, ہاتھ پاؤں کو بھی بچانے سے, تو تمام گناہوں سے بچنا یہ خواص کا روزہ ہے. اور بلکہ ایسی مباح چیزوں سے بھی اجتناب ہوتا ہے جو قصر نفسی کے منافی ہیں. اور تیسرا روزہ اخص الخواص کا ہوتا ہے, یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہوتا ہے کہ جس میں سوائے حق کے ہر چیز سے کلیتاً اجتناب ہوتا ہے بلکہ غیر حق کی طرف ذرا بھی التفات نہیں ہوتا. بزرگوں اور مشائخ نے اسی لیے رمضان المبارک میں خلوت اختیار کی ہے, جو کچھ مشغلے ان کے ہوتے تھے وہ سب چھوڑ دیتے تھے, صرف نماز اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار, مخلوق سے میل جول بھی ختم کر دیتے تھے. اور یہی اعتکاف کا بھی مقصد ہے کہ انسان مخلوق سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے, تو یہ روزہ اخص الخواص کے روزوں میں شمار ہو جائے گا انشاءاللہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما اطعمه اللہ وسقاه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزے دار ہو اور وہ بھول چوک سے کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے, کیونکہ وہ کھلانا پلانا اللہ کی طرف سے ہے. بھول کر کچھ کھانے پینے سے روزے میں کوئی نقصان نہیں آتا, لہذا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھا پی لے, بھول کر کھا پی رہا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے کھلانا پلانا ہے, اس میں کوئی غم نہ کرے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھنے والا دیکھے تو اگر جوان اور قوی انسان ہو جو بھول کر کھا رہا ہو تو اس کو ٹوک دے کہ تمہارا روزہ ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ضعیف آدمی بھول کر کھا رہا ہو تو اس کو کھانے دے، خاموش رہے. اب الحمدللہ یہاں چند دوستوں نے عشرہ لگایا ہے، رمضان کا یہ آخری عشرہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. افطار بھی ہوا یہاں، سحری بھی یہیں ہوئی، مکمل قیام کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے نہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. جیسا کرنا چاہیے تھا، جس کیفیت سے رہنا چاہیے تھا، وہ ہم ویسا نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں رہنے کو قبول فرمائے. اور جو حجرات الطالبین کے معاونین ہیں، اس قسم سے بھی جنہوں نے اپنے تعاون کیا مالی طور پر یا بدنی طور پر یا دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ ان سب کے اس خدمت کو قبول فرمائے. انشاء اللہ تعالیٰ کل نہیں تو پرسوں عید کا دن ہوگا. عید کی سنتیں میں سنا چکا ہوں اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ عید کی اصل خوشی اس کو ہوگی جس نے رمضان المبارک کو خوب تقویٰ سے اور اہتمام سے گزارا ہوگا اور اس کے حقوق کی حفاظت کی ہوگی اور اس میں تقویٰ سے رہا ہوگا. تو یہی خوشی ہے اصل، کیونکہ عید کا دن در حقیقت کھانے پینے کا اور خوشی کا دن تو ہے، لیکن یہ وہ خوشی ہے کہ ہم نے جو عبادات اس میں کی، ہم امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے اور اس سے خوش ہو گئے اور ہماری عبادات کو قبول فرما لیا اور روزے رکھنے کی ہمیں توفیق ہوئی، تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی، کلام اللہ شریف کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق ہوئی، اور ذکر و اذکار خصوصاً جیسا کہ اس رمضان مبارک میں رمضان میں حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کی ترغیب دلائی ہے کہ اس میں کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا، یہ چار اعمال. تو یہ ابھی بھی جو وقت باقی ہے ہم اس کا اہتمام کریں. تو عید خوشی اصل یہ ہے، یہ ناچ گانے اور گانے بجانے اور نامحرموں کے ساتھ اختلاط اور دعوتیں بڑی بڑی اور اس میں گناہوں اور منکرات کا ارتکاب، یہ عید نہیں ہے، یہ شیطانی خوشی ہے. پھر اس سے ہم شیطان کو خوش کریں گے. جو جائز باتیں ہیں، مباح باتیں ہیں، خوشی منائے لیکن شریعت کی حدود میں منائے. اور یہ خوشی اصل اسی چیز کی خوشی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رمضان کے بہترین بدلے کی امید رکھتے ہیں، اس لیے ہم خوش ہوتے ہیں. یہ خوشی جو ہے عبادت کی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو شرعی حدود میں منانے کی توفیق دیں اور اپنی تمام زندگی جو اس پورے رمضان کا حاصل ہے، تقویٰ اختیار کرنا، تقویٰ کی پوری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کامل تقویٰ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ عید کے تینوں دنوں میں میں حضرت الطالبین میں صبح سے تقریباً 10 بجے سے اور 2-2.5 بجے تک رہوں گا یہاں. تو کوئی اگر ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. اسی طرح میرے گھر پر بھی کوئی خواتین اگر آنا چاہتی ہیں تو صبح سے دوپہر تک وہ آ سکتی ہیں، زہر کے وقت تک.
اور کوئی بات تھی کہ یہی بات تھی؟
مجالس، ہاں مجالس انشاءاللہ تعالی عید کے دن ہمارے حضرت کی سنت تھی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی مختصر سی ایک مجلس فرمایا کرتے تھے، تو میں انشاءاللہ تعالی وہی نقل کروں گا. عید کے پہلے دن عید کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ تعالی یہاں حضرت الطالبین میں حاضر ہوں گا اور 10-15-20 منٹ کی مختصر سی مجلس کے بعد موقوف ہو جائے گی، اور بقیہ 2 دن جو ہے وہ مکمل التوا رہے گا، اور پھر انشاءاللہ 4th دن سے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر جاری ہوگا. صبح کی مجلس بھی اپنے وقت پہ انشاءاللہ 11:30 بجے ہوا کرے گی, اور رات کی مجلس بعد نماز عشاء. باقی کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ بتلا دیں گے. اور ایک بات اور بھی جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, صرف اپنی نصیحت کے لیے, تکرار کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ عید کی رات بھی بہت ہی بزرگ رات ہے, عبادت کی رات ہے. تو اس رات کو بجائے بازاروں میں اور مختلف فضول کاموں میں گزارنے کے, ہم تھوڑی بہت اس میں بھی عبادت کر لیں, چاہے تھوڑی سی ہو, اور باقی پھر سو جائیں. سونا بھی ضروری ہے اس رات میں, کیونکہ پھر صبح فجر کی نماز اکثر کی جماعت سے نکل جاتی ہے, اور جماعت نکل جاتی ہے یا عید کی نماز میں دیر ہو جاتی ہے, بھاگے بھاگے پھرنا پڑتا ہے. تو اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز بھی ہو ہماری, اور عید والے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اور عید پڑھنے جانے کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا سنت ہے, بہتر ہے کہ طاق عدد میں کھجور یا چھوارے کھا لیں. اور باقی سنتیں کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور میں نے پڑھ کے سنا بھی کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.